الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افصلہم وختم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وعملنا امين يا رب العالمين معزز حضرات اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں ہم ماہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیں گے اور پھر شہادت اور شہادت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے ابھی ہم نے پچھلا مہینہ جو ذی‌الحج کا گزارا اس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کا بھی ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے اسی طریقے سے ان میں کچھ مخصوص احکام بھی معین فرمائے ہیں یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی آغاز میں تلاوت کی اس میں اسی کا ذکر ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 شہرن 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن اس نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا منہا اربعات حرم اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے فلا تظلموا فیہن تم ان میں کوئی بھی ظلم زیادتی نہ کرو یہ جو ہے کہاں گویا کہ اللہ نے 4 مہینوں کا ذکر یہاں پہ کر دیا سوال یہ ہے کہ خود خالق کے کائنات کے نزدیک جو وقت کی تقسیم جو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ لفظ شہر جو ہے مہینہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ زندہ جاوید معجزہ ہے پورے قرآن مجید میں یہ لفظ 12 مرتبہ آیا ہے سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں بتائیے مجھے دنیا کی کسی کتاب حالانکہ کوئی تذکرہ یہ نہیں ہو رہا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وائڈر وزڈم کہ لفظ شہر جو ہے 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس قرآن کے اندر تحریف کسی کے لیے ممکن یہ ڈیوائن سکیم جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنا کسی کے لیے پوسیبل ہے ہی نہیں یہ ضمنی بات تھی ایک جو آپ کے سامنے آ گئی مہینوں کی یہ تعداد رب العالمین نے اس دن سے مقرر فرما دی جس دن اس نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے اور یہ تعداد اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے اس کی محفوظ ہونے کا ایک ثبوت میں نے آپ کے سامنے 12 کے حوالے سے بھی بتا دیا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم اور مبارک ہیں لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے نام اس آیت میں نہیں بتائے گئے اس آیت میں ہی نہیں پورے قرآن مجید میں ہی جو ہے چار مہینے آئیڈینٹیفائیڈ کے یہ محترم ہیں، ان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. ان کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ان کا تعین ہوتا ہے حدیث مبارکہ سے، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعین اللہ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی ہے. اور یہ بات کہ حدیث حجت اور ذریعہ قرار پاتی ہے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کے لیے، اور بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ثبوت بھی ہمارے سامنے سے آ گیا. چار مہینے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ہجری سال کی ترتیب میں یہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد رجب ہے ساتواں مہینہ، ذی قعد گیارہواں مہینہ، اور ذی الحج بارہواں مہینہ. یہ چار مہینے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے تمام اہم ایام کی بنیاد قمری سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق تھے کہ ایک باپ اپنی اولاد پر اتنا شفیق نہیں ہو سکتا. ان سے محبت اور تعلق کا دعویٰ کرنے والی امت کو بھی چاہیے کہ اس سال کو بھی اپنے حساب کتاب میں رکھا کریں. آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام تو فرفر یاد کراتے ہیں، لیکن بچے کیا بڑوں سے بھی پوچھ لیا جائے کہ 12 اسلامی مہینوں کے نام بتا دو تو شاید مشکل میں پیش آ جائے. تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے، اس پر بھی ہمیں دھیان چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال کی حفاظت کا فریضہ پوری امت کا فریضہ ہے، اور یہ تبھی محفوظ ہوگا جبکہ ہم خود بھی اور آگے اگلی نسلوں میں بھی اس کی اہمیت کو منتقل کریں گے. اب رہا سوال عاشورہ یعنی 10 محرم کی فضیلت، یہ میں ذکر کر رہا ہوں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے سے. یہ 10 محرم الحرام محت کا دن انتہائی محترم اور بابرکت دن چلا آ رہا ہے. اس حوالے سے جو صحیح احادیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، نمبر ایک یہ مبارک دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اس نے ابھی شہادت حسین رضی اللہ عنہ واقعہ نہیں ہوئی تھی. دوسرا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. تیسری موسیٰ علیہ السلام اس دن یعنی عاشورہ یا 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کہتے ہیں 10th ڈے کو ہے، اور عاشورہ کا مطلب جو ہے 10th دن محرم، عاشورہ محرم، محرم کا 10th دن. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے. اس دن خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا، اور اس دن اہل خیبر یعنی یہود بھی روزہ رکھتے تھے اور وہ اس دن کو بطور عید مناتے تھے، اور قریش مکہ بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو صحیح احادیث سے سامنے آتی ہیں. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے، جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی سنت کو سنت اور مستحب قرار دیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لیکن واضح رہے کہ اس سے مراد صغائر ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اچھا، عاشورہ کے روزے کی حیثیت جو ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے مختلف ادوار میں کیا کیا رہی، احادیث کے مجموعے سے ثابت ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی حیثیت مختلف ادوار میں مختلف رہی. پہلی حیثیت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں بھی اس دن روزہ رکھا، لیکن لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دی. یہ بخاری شریف کی روایت سے بات واضح ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مروی ہے. دوسری حیثیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل کتاب عاشورہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. یعنی اہل کتاب کون ہو؟ یہود. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، اور اس قدر تاکید کی کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مدینہ میں تشریف لائے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ تیسری حیثیت، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا، اب یہ ایک نفلی روزہ قرار پایا۔ اور چوتھی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنیوی کے آخری سال میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم نویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا سال نہ آنے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب اس لحاظ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ ایک مستحب سنت عمل ہے، اور اس میں جو بہتر شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھے تو مستحب، فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے، دونوں ہی، نہ دسویں کا روزہ فرض واجب ہے نہ ہی اس کے ساتھ وہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے، چاہے نو محرم کا روزہ ہو یا گیارہ کا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو کیا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے؟ تو یہ خیال کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھنا گناہ ہے، یہ جو ہے بات درست نہیں، کیونکہ دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا لازم نہیں ہے، حالات اجازت دیتے ہوں تو کر سکتا ہے، ورنہ اکیلا رکھنا بھی چونکہ پہلے جو سنت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق تو وہ بھی ثابت ہے۔ تو اس میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی تین شکلیں پوسیبل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نویں، دسویں اور گیارہویں تینوں دن کا روزہ رکھا جائے، اور یہ جو کوئی کرے گا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کے مطابق کہ تم مہینے کے تین روزے رکھو تو وہ تمہارے لیے، ہر مہینے تین روزے رکھو تو ایسا ہے گویا تم نے سارا سال ہی روزے کی حالت میں گزارا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدل کتنا ملے گا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالیہ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا اجر ہے، جو تین رکھ لے گا اس کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ دوسری شکل، نویں اور دسویں یا دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھا جائے، یعنی دس کے ساتھ چاہے نو ملا لیا جائے اور اگر نو نہیں ملا سکے تو گیارہ ملا لیا جائے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف دسویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ لیکن بہرحال یہ خیال کرنا کہ اگر کسی نے صرف دس محرم الحرام کا روزہ رکھا تو وہ جو ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگر اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں ملایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن فرض یا واجب یا لازم نہیں۔ اچھا، جس کو روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، پتا چلا کہ ان دنوں میں جو نو اور دس یا دس اور گیارہ یہ جو ہے کرنے کے کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزہ رکھنا۔ یہ روزہ پھر میں واضح کر دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، محرم کو فضیلت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تو اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ بات صحیح نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی عاشورہ کا دن مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے، قرآن کریم نے اس اوورال مہینے کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا۔ تو یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید فضیلت اور ان کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت 10 محرم الحرام کو عطا فرمایا۔ تو یہ غلط فہمی ذرا اس کی اپنی اپنی جگہ، اس کا خدا نخواستہ اس نے شہادت حسین کی کوئی کمی کا پہلو نہیں ہے، لیکن کانسیپچل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ عاشورہ 10 محرم الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت محترم قرار دیا، ان دنوں میں نیکی کے کام کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ پورے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا اللہ نے قرار دیا اور اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرما دی۔ تو بہرحال یہ ایک مقدس اور محترم دن ہے، اور اس میں روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو ساری شکلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کر دی، جس میں میری گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ کسی درجے میں پورا ہو گیا۔ دوسرا شہادت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت ہے کیا، بڑا آسان ہے اس کا سمجھنا۔ ہماری زبان میں بھی شہادت کا جو سب سے کامن مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ ہے گواہی، اور مقدمات میں بھی کیا کہتے ہیں جی، شہادتیں ہو گئی ہیں، اس کا مطلب اس کا مفہوم ہے گواہی۔ اب یہ گواہی ہمارا اسلام میں داخلہ بھی اس گواہی کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو اس میں بلٹ ان ہے کہ اب میں اللہ کے سارے احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاؤں گا، اس بات کی گواہی سے تو ہمیں۔ پھر آپ دیکھیے ہر نماز میں آپ اس گواہی کو دہراتے ہیں، اتحیات میں دہراتے ہیں کہ نہیں دہراتے ہیں؟ تو یہ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ قولی گواہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی عملی گواہی پیش کرنی ہے، وہ گواہی یا تو ہم اسلام کے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اپنی زبان سے کہا ہے اگر ہمارا عمل اس کے مطابق ہے تو ہماری گواہی کس کے حق میں ہے؟ اسلام کے حق میں ہے، اور اگر ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہے تو ہماری گواہی اسلام کے خلاف ہے۔ یہی تک معاملہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ ہم پورے دین کے لیے جو ہے اللہ کے دین کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم کرنے والے عدل کے، انصاف کے، شہداء للہ، کس کے لیے گواہی دینے والے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے۔ پورا نظام حیات جو ہے سارے کے سارے اہل ایمان کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنے۔ اور دیکھیے اللہ کی خاطر گواہی دیتے ہوئے جو شخص اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، عرف عام میں ہم اسے شہید کہتے ہیں، لیکن وہ شہادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ گواہی تو آپ صبح و شام ہر لمحے دے رہے ہیں، یا حق میں دے رہے ہیں یا خلاف دے رہے ہیں۔ اب اس اعتبار سے یہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے، اس کو سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا، لیکن وہ کار رسالت تو باقی ہے نا جی۔ یہ گواہی جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِمْ، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، جیسا کہ اس کے لیے جد و جہد کا حق ہے۔ ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. یہود تو کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، یہاں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یو آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. آگے جو ہے کچھ ضمنی بات ہے، چنا کس کام کے لیے، اس کے آیت کا ترجمہ پورا بیان کر، اور اس جو اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے چنا ہے تسلی دی ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہو سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ، اسی نے تمہارا نام رکھا مسلمان اس سے پہلے بھی. جتنے نبی اور رسول آئے کس چیز کی دعوت لے کر آئے؟ اسلام کی دعوت لے کر آئے. اور اب تمہارا نام اس قرآن کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے وہ کون ہے؟ مسلم. تو چنا کس کام کے لیے تم نے؟ ہوجتباکم کا تعلق اب جو آگے میں پڑھ رہا ہوں اس سے آ رہا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم پر گواہ، یعنی وہ اپنے قول و فعل کے ساتھ تم پر اتمام حجت فرمائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ پوری انسانیت پر گواہ، تم پوری انسانیت پر شہید بنو، گواہ بنو. اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سٹارٹنگ پوائنٹ فاقیم الصلاۃ، بس آغاز سب سے پہلا کام اپنی چھ فٹ کے انسان سے تو گواہی دو نا، نماز قائم کرو، سارے حقوق اللہ کی نمائندہ. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، سارے حقوق العباد کی نمائندہ. واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے کیسے چمٹا جائے گا وہ آگے ذکر آ جائے گا. ہو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ اللہ نے تمہیں لوگوں کی امامت اور رہنمائی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اور یہ کس کام کے لیے؟ لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی، شہادت. اور اگر آپ دیکھیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کس کام کے لیے قربان کی؟ اللہ کے دین کی گواہی کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی لوگوں پر اپنے قول و عمل کے ذریعے سے دین کے تقاضوں کی گواہی دے کر حجت قائم کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، نبوت پر، اور وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب یہ کار رسالت جو ہے تمہیں سر انجام دینا ہے. اس لیے کہ یہ بات اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دوہرا کر ضرور آتے ہیں. یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ان الفاظ میں آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت، اور خیر الامور اوسطھا، یعنی بہترین امت. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، شہید کی جمع ہے شہداء، سارے کے سارے پوری انسانیت پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم پر گواہ. تو شہادت عَلَى النَّاسِ کی ذمہ داری، وتکون شہداء علی الناس، یہ ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر اپنی گواہی کا اور شہادت کا حق ادا کر دیا، اپنے قول و عمل سے، غلبہ دین کی اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے شہادت علی الناس کا فریضہ پورا کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ایسے مجرم ساتھ ہوں گے جو نہ صرف اپنی کوتاہی بلکہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے سر آئے گا. روز قیامت لوگ الزام دیں گے کہ یا اللہ انہیں تو نے وارث کتاب بنایا تھا، ان کا کام تھا کہ یہ خود بھی اس پر عمل کرتے، اس پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر کے دکھاتے، اور اس پہ جو یہ چیزیں ہمیں عملی طور پر پہنچاتے. ہماری قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ بنے تھے، جو کہ آلریڈی خلق خدا کہہ رہی ہے. جارج برنرڈ شاہ کا وہ تاریخی جملہ یہاں کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، جو کہتا ہے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے بہترین کتاب نظر نہیں آتی، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے بدتر قوم نظر نہیں آتی ہے. یہ تو آج سن تو صحیح جہاں میں طرف فسانہ، کیا وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس فریضہ شہادت علی الناس کی ادائیگی سے غفلت اور کوتاہی اختیار کی ہے. اب ہم اپنی یہ ذمہ داری کیسے ادا کریں؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ادا کی، اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی عمل سے بھی، اور اجتماعی جدوجہد ایک کلیکٹو ایفرٹ کے ذریعے سے. وہاں یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی بس صرف اپنی اپنی ذاتی ذکر و اذکار اور عبادات میں مشغول ہے اور اجتماعی نظام جدھر جا رہا ہو جا رہا ہو, بلکہ ایک کال کے اوپر اپنے سارے کام چھوڑ کر حاضر ہونے والے اور اس کے لیے اپنا سر درد کی بازیاں لگانے والے. آخر جو ہے 250 سے زائد صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا ہے, تو یہ سارا معاملہ جو ہے اسی طرز پر اختیار کرنا ہوگا. تو عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ وہ جو آیت میں آیا فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, پہلا عملی تقاضا خود اپنی ذات میں اللہ کے بندے بنو, ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام کرو. ارکان اسلام ذریعہ ہیں, مقصود نہیں ہیں, بلکہ پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کرنا, جس کے دو لازمی اجزاء ہیں, ایک ہے اطاعت کلی دل اور دوسرا محبت قلبی. ان دونوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے, اور یہ صرف جمعے کی عبادت تک محدود نہیں ہے, عیدین کی عبادت تک محدود نہیں ہے, نماز روزے تک محدود نہیں ہے, بلکہ زندگی کے 24 گھنٹے یا تو ہم عبادت کر رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں. اس لیے کہ یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یا ہم اسلام کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی ذات میں 24 گھنٹے عبادت میں گزار رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے دین میں کوئی دین اور دنیا کی تقسیم یا تفریق نہیں ہے, سارے کام ہمارے عبادت ہیں اگر اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختیار کیے جائیں. وہ کھانا پینا بھی عبادت ہے, وہ روزی کمانا بھی عبادت ہے, وہ بیوی بچوں کو لک آفٹر کرنا بھی عبادت ہے, اور وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا بھی عبادت ہے, اس کے لیے کوشش کرنا محنت کرنا بھی عبادت ہے. تو پہلا تقاضا خود اپنی ذات پر, یعنی ابھی تو ہم جب دین کے احکام کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے خلاف گواہی پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں ہم سچے شہید بنے کہ ہم اللہ کے لیے گواہی دینے والے, اللہ کے دین کی گواہی دینے والے اپنی ذاتی زندگی میں بنے. دوسرا تقاضا دوسروں کو اسی مکمل بندگی کی دعوت دینا, جس کے لیے اللہ کو یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے. سورج حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 33 یہاں بار بار آ چکی ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی, اس سے خوبصورت, اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکارے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود اچھا عمل کرے. دیکھیے وہ جو بات پہلے تقاضا ہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور عرض کرے کہ میں بھی اللہ کے عاجز بندوں, اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں. تو دوسروں کو اللہ کی مکمل بندگی کی دعوت دینا. اور تیسرا تقاضا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش, محنت اور جد و جہد, اور یہ اکیلے کے لیے کام نہیں ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کسی نہ کسی اجتماعیت کا حصہ بننا ناگزیر ہے. تو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی تبھی پوری طرح سر انجام ہو سکتا ہے, اتمام حجت دوسروں تک یہ گواہی دوسروں پر تبھی قائم ہو سکتی ہے جب کسی خطہ زمین پر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری دنیا کو فتح کرنے نہیں چلے, بلکہ پہلے جب تک مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست قائم نہیں ہو گئی, فتح مکہ کے بعد بیرون ملک جو ہے وہ رخ اختیار کیا ہے. تو یہی یہاں بھی کرنا ہے, اور عملی طور پر ثابت کیا جائے کہ واقعی اسلام کے احکام آج بھی کامل عمل ہیں. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے کیا کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹ سے مراد اللہ کی رسی سے چمٹنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں یہ بات آ چکی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ ہو جائیں. اور اللہ کی یہ مضبوط رسی جو ہے یہ قرآن حکیم ہے, یہ واضح کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی کی روایت ہے کہ ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن مجید ہی ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے, وہ ذکر الحکیم, اور یہی حکمت سے لبریز ذکر ہے, وہ صراط المستقیم, اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو گویا جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت علی الناس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے مرکز و محور قرآن حکیم کو بنائیں, اس کے ساتھ مل جل کر ایک مضبوط اجتماعیت فراہم کریں, اور یہ تینوں کام کرتے ہوئے اب اس میں جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا ہے. یہ مرتبہ شہادت کی اعلی ترین شکل ہوگی, لیکن یہ کار شہادت صرف ایک خاص دن میں کربلا میں جا کے ہی نہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی ساری زندگی بھی یہی گواہی دیتے ہوئے گزاری ہے. اب اس اعتبار سے اس لیے پھر تسلی دی گئی ہو و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، یعنی دین کے تقاضوں کی ادائیگی بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس راہ میں اہل ایمان کا پشت پناہ، ساتھی اور مددگار تو خود اللہ ہے، اور جسے اللہ کی مدد میسر آ جائے تو اسے سب سے بڑا سہارا مل گیا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اِن یَنصُرکُم اللّٰہُ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یَخْذُلکُم، لیکن اللہ کی مدد ہمارے اس کے دین کی مدد کے ساتھ مشروط ہے، اِن تَنصُرُ اللّٰہَ یَنصُرکُم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، حقیقی ایمان والوں کو تو سارا توکل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی رکھنا چاہیے۔ اب جو شہادت حسین کا پیغام ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنا چاہتا ہوں، یہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب شعور حیات میں سے ایک ایکسٹریکٹ ہے، اس میں مقصد بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس مقصد کے لیے جان دی۔ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں بیضہ کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا اسے بار بار سنیے، غور کیجیے، نوجوانان جنت کے سردار کی شہادت، قربانیاں اور میدان کربلا کا جہاد ہم سب سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عیب سے بادشاہ یا مراد حاکم کو دیکھتا ہے جو ظالم و جابر ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تحس نحس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی جو شخص یہ سب کچھ دیکھے، آج ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ علمی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ میں جھونک دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ یعنی جو بھی باطل قوتیں ہیں، یہ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے، یہ آج بھی ٹرو ہے، سود اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا کہ نہیں دیا، پوری مملکت اسلامیہ پاکستان نے اس کو حلال قرار دیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا، یہ سب یہ باتیں صرف اس دور کی نہیں ہیں، اپنے حالات پر رکھ کے اس کو دیکھیے، اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق و عدل سے بدلنے کی کوشش کروں، وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی شہادت کی موت چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ تقریر کرنے والا خاموش ہو گیا، اس کی آرزو پوری ہو گئی، اور اب قیامت ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکیں گے، لیکن اس کی آواز کی گونج اب بھی مجھ سے اور آپ سے مجھے جھنجھوڑتی ہے، آج بھی دنیا اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، آج بھی حدود اللہ پامال ہیں، یہ گونج ملت کے نوجوانوں کی کو آج بھی غیرت دلا رہی ہے اور انہی مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دے رہی ہے جن مرحلوں سے شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تھے۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قدر و قیمت کی چیز حق تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اگر اپنی ذات نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے۔ کربلا کی تاریخ ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی جان اس راہ میں قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے معصوم بچوں تک کو خوشی خوشی کٹوا دیا۔ شہید کربلا کی مظلومیت اور بے بسی ہم سے وہی عملی جواب چاہتی ہے جو ان کے ساتھ جانے والے جان نثاروں نے دیا تھا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیے مرتبہ شہادت، جو جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا مرحلہ تو تب آئے گا نا جب یہ پہلے مراحل جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ان کو پورے کرتے ہوئے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مراحل کو پوری تندہی کے ساتھ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر ان کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولاستغفار المسلمین والمسلمات. یہ کچھ پریس ریلیز پہلے تو آج کے دن کا ہے, جو کہ کشمیر میں بھی وہی ظلم و ستم, اور 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ 3 برس قبل 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آئین کی دفعات 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا, جو سلامتی کونسل کی منظور کردہ استصواب رائے کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی تھی. پھر اس خوف سے کہ کشمیری اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے, کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا, اور کشمیریوں پر ہونے والا ظلم و تشدد بدترین صورت اختیار کر گیا. یاسین ملک اور کئی دوسرے کشمیری لیڈروں پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہر وعدے سے منحرف ہونے کی بھارتی داستان صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی صورت کشمیر پر اپنے ناجائز تسلط کو ختم کرنے کو تیار نہیں, بلکہ اسے دوام دینے کے درپے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علم بردار کہلانے والے مغربی ممالک اور بین الاقوامی ادارے بھارت کے 5 اگست کے صفاکانہ اقدامات کے نہ صرف حامی بلکہ اس ظلم میں اس کی شراکت دار بھی بن چکے ہیں, اور بھارت کے اس غیر انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے سراسر خلاف طرز عمل کو رد کرنا تو دور کی بات, زبان سے بھی اس کی مذمت کرنے پر تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ عالم اسلام کے اکثر ممالک بھارت سے تجارتی اور سفارتی مفادات کی توقع میں مظلوم کشمیریوں کی بجائے بھارت کے حامی نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا, لیکن پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہ ہو سکا, جس کی وجہ سے پاکستان کشمیریوں کے لیے ایک آئیڈیل ریاست نہ بن سکا. اگر پاکستان حقیقت میں اسلام کا قلعہ بن جائے, جس کے لیے پورا میں نے آپ کا لائے عمل آپ کے سامنے رکھا ہے, تو وہ کشمیری جو پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, ان میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کی آزادی کو روک نہیں سکے گی انشاءاللہ.